وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اقوام متحدہ میں کشمیر معاملے پر بھارت اور پاکستان کے موقف کی خبر سے شروع کریں گے, جس پر دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے اختلافات عروج پر ہیں. آگے چل کر ہم ہفتے کو افغان انتخابات کے لیے تیاری اور آخر میں امریکہ میں صدر ٹرمپ کا موازنہ کی تیاریوں پر بات کریں گے. اور ہم سب سے زیادہ اس وقت فوکس کریں گے اقوام متحدہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تقریر کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں, اس کی ہم آپ کو جھلک بھی سنائیں گے. اس کے بعد ہم اپنے نمائندوں کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت نیلوفر مغل ہیں جو لائیو ہیں اور نیو یارک سے رپورٹ کر رہی ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو.
There is no other Islam. Radical Islam, Islamic terrorism, what message did they send to people in the West? And why is there Islamophobia? How is a person in New York, in the Midwest, in the US, in European capital, how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who is a radical Muslim? Because terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. And it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. And may I just say, Mr. President, that in European countries, it is marginalizing Muslim communities. And we all know that marginalization leads to radicalization. Some of the people who ended up as militants in Syria and other places were from marginalized Muslim communities. And my point here is that we must address this issue. I'm sad to say that we Muslim leaders have not addressed this issue either. After 9/11,
جی, اور ہم عمران خان کی طرف آئیں گے اگر وہ کشمیر کے معاملے پر بات کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ عمران خان یہی کہہ رہے تھے کہ اسلام سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور دہشت گردی اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا. اس کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا یعنی کہ اسلام سے جو خوف ہے وہ اب مغرب کے ملکوں میں اس حد تک رج بس گیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اقلیت محسوس کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں اس وقت نیلوفر مغل کی طرف, یہ وی او اے ٹی وی کی نمائندگی کر رہی ہیں. اور نیلوفر, جیسے کہ ہم نے مودی کی بھی تقریر سنی, اس میں دہشت گردی پر تو بہت ہی ایک جنرل قسم کا انہوں نے ریمارک دیا. عمران خان سے کیا توقعات ہیں؟ کیا کشمیر پر جو ہیں وہ واضح انداز میں بات کریں گے؟
جی بالکل, تھینک یو سو مچ نفیسہ یہاں سے لائیو لینے کا. بالکل ان کی کہتے آ رہے ہیں وہ کہ وہ کشمیر پر ہی بات کریں گے, اور کل ایشیا سوسائٹی میں یہاں پر ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے اس میں انہوں نے بات کی, اور ان کا یہی تھا کہ وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اسے بھرپور طریقے سے یوز کریں گے کہ کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں, اور عالمی برادری کی توجہ جو ہے وہ وہاں پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ طور پر جو خلاف ورزیاں جاری ہیں اس کی طرف ان کی توجہ دلائیں.
جی, اور جو ہی وہ کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو ہم کالرز کو بھی اور سننے والوں کو لائیو سناتے ہیں. یہ بتائیے کہ مودی کی جو تقریر ہوئی, کچھ ہم نے بھی سنا, انہوں نے ظاہر ہے زیادہ تر ماحولیات کے بارے میں بات کی, گلوبل وارمنگ پہ بات کی کہ عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, اور سرسری طور پہ دہشت گردی کا ذکر کیا. پاکستان کا کوئی ذکر نہیں آیا. آپ کے خیال میں یہ کس حد تک بھارت کی ایک اسٹریٹجی تھی؟
نفیسہ میں یہاں پر آپ کو صرف رپورٹ ہی کر سکتی ہوں. یہ طے تھا پہلے سے, یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے وہ بہت کم ہی کشمیر پہ بات کریں گے یا بہت کم ہی دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے. ہاں یہ معلوم تھا سب کو کہ وہ اپنا گلوبل ویژن جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے اور اپنی حکومت کی 5 سالہ جو کارکردگی ہے اس پر وہ بات کریں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ان کی حکومت جو ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے. یہ ان کا ایجنڈے میں شامل تھا کہ وہ اس پر بات کریں گے.
جی, تو اس وقت کیونکہ آپ اس ماحول میں ہیں جہاں دونوں بھارت اور پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں, کیا توقعات کی جا رہی ہیں؟ کیا پاکستان اور بھارت کے جو قائدین ہیں ان کے درمیان کوئی ملاقات متوقع ہے؟
ابھی تک یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ہاں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کسی موقع پر مل سکتے ہیں لیکن اس بارے میں حتمی طور پر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور نفیسہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت باہر ہوں اور یہاں باہر جو ہے بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ کوئی 5-6 گروپس ہیں جن میں کشمیری بھی ہیں, جس میں خالصتان گروپس بھی ہیں اور وہ یہاں پر مودی کے خلاف اور کچھ جو ہے پرو مودی پروٹیسٹ بھی یہاں پر ہو رہے ہیں.
جی, تو اس کے بعد ہم دیکھتے رہیں گے کہ عمران خان کیا بات کرتے ہیں اور اگر کشمیر پر کوئی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے. بہت شکریہ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ رہنے کا. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ اسفر امام بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسفر امام, آپ کو کیا اطلاعات ملی ہیں؟ اس وقت کیا نظر آ رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک موضوع بحث بن سکتا ہے بھارت اور پاکستان کے قائدین کے بیچ؟
جی بالکل, اس وقت کشمیر تو موضوع بحث ہے, یہ اس میں بن سکتا ہے کہ گنجائش نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ خصوصی طور پر پاکستان کی جو قیادت ہے یہاں اقوام متحدہ میں, انہوں نے ہر موقع پر کشمیر کا ہی ذکر کیا ہے اور بھارتی قیادت کی طرف سے بھی کئی موقع پہ اس کا ذکر ضرور ہوا ہے. اور صدر وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر میں جو اولین باتیں تھیں, جو اہم ترین باتیں تھیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے صرف روایتی فوجی اور سفارتی طریقہ کار موثر نہیں رہے گا, اس کے لیے اور مزید کارروائی کرنی پڑے گی. اور انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ جو دہشت گردی کے سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ریوارڈز کو بند کرنا, ریوارڈ کو ختم کرنا یہ پہلا اسٹیپ ہوگا, لیکن اس سے آگے بھی مزید ہمیں وہ کارروائی کرنی پڑے گی دنیا کو. اور میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو تقریر کر رہے ہیں انہوں نے اس تقریر میں نریندر مودی صاحب کی تقریر کا جواب بھی دینا ہے اور وہ اس حوالے سے یقیناً ذکر کریں گے. اور ابھی تو یہ تقریر جاری ہے, آپ کے سامنے ہے. میں یہاں پہ اس وقت یہ جو احتجاج ہے اس میں شریک ہوں, میں احتجاج کے جو انٹرنس ہے یہاں پہ موجود ہوں. میرے سامنے بھارتی شہری جو ہے, بھارتی مزاج امریکی جو ہے یہاں پہ, وہ بھارت کی حمایت میں مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف بہت بڑی تعداد میں پاکستانی, کشمیری اور سکھ کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے بھارت کے خلاف اور یہاں بھارت کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ پاکستان کی ایک تنظیم ہے پی ٹی ایم, اس کے کچھ لوگوں نے جو کہ مخصوص ٹوپی پہن کر آئے تھے, پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ اس مظاہرے میں جو ہجوم ہے مظاہرے کا اس میں داخل ہوئے, لیکن منتظمین نے ان کو روک دیا اور ان کو پولیس کی مدد سے نکال باہر کیا گیا. یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو احتجاجی مظاہرے میں دونوں فریق موجود ہیں تو پولیس نے بڑے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں. کچھ لوگ اگر جھنڈے میں جو اگر کسی کے جھنڈے میں کوئی ڈنڈے جو لگے ہوئے ہیں جھنڈے کو لہرانے کے لیے, اگر وہ مضبوط ڈنڈے ہیں تو پولیس اس کو روک کر اسے واپس ان سے واپس لے رہی ہے. مظاہرین کے میں یہ ڈنڈے وغیرہ کے بھی اجازت نہیں ہے, تو سیکیورٹی کے بڑے مؤثر انتظامات ہیں. لیکن بہت پرامن انداز سے احتجاج جاری ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس احتجاج میں کافی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں جو کہ نہ صرف وہ نیو یارک سٹی بلکہ ملک کے مختلف شہروں سے یہاں پہ آئے ہیں, اور اس کے علاوہ ملک سے, بیرون ملک سے بھی, کینیڈا اور یورپ سے بھی میں نے کچھ کئی لوگ ملے جو اس احتجاج میں شرکت کے لیے یہاں پہنچے ہیں.
جی, اور یہ سب کشمیر کوز کے لیے آئے ہیں زیادہ تر, تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں. جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے اسور امام جو اس وقت ڈیمونسٹریشن کی کوریج کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ میں موجود ہیں. اس وقت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کشمیر پر اگر عمران خان کچھ کہتے ہیں تو ان کو ہم لائیو کر دیتے ہیں, لیکن ہم چلتے ہیں بھارت, جہاں سے ہمیں سیاسی تجزیہ کار آرتی تکو سنگھ نے جوائن کیا ہے. آرتی سنگھ, بہت شکریہ کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے, اگر آپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی تقریر سنی تو نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے عالمی درجہ حرارت کے بڑھنے پر زیادہ توجہ دی, ایسی اچھی اچھی باتیں کی جس سے دنیا کا دل خوش ہو. پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہوا, نہ کشمیر کا کوئی ذکر ہوا, کیوں؟
دیکھیے, پردھان منتری مودی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ایک سٹیٹس مین کی طرح سے دیا ہے. انہوں نے انڈیا کا جو ویژن ہے, انڈیا کی جو فلسفی ہے, پیس کی فلسفی ہے, وہ دنیا کے سامنے رکھا. تو جو انہوں نے باتیں نہیں کی پاکستان اور کشمیر کے بارے میں, وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ پاکستان ہندوستان کے نظریے میں بہت معنی نہیں رکھتا ہے, سوائے کہ جو وہ ہم لوگوں کے لیے پچھلے 30 سال سے مصیبت کر کے کھڑی کر کے رکھی ہوئی ہے, وائلنس کی, ملیٹنسی کی, کراس بارڈر ٹیررزم کی, اور جو بھی رائٹنگ وغیرہ وائلنس ہوئی ہے کشمیر میں پچھلے 30 سال میں, اس کی وجہ سے جو ہم کو پریشانی ہے وہ پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے انڈیا کو. تو لیکن جو بڑا نظریہ ہے پرائم منسٹر مودی کا, آپ اگر دیکھیں گے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور جو جس طرح کی وہ گورننس چلا رہے ہیں کہ وہ انڈیا کو ایک نئے دشا میں لے رہے ہیں, ایک نیا ویژن دے رہے ہیں, ایک نئی سوچ دے رہے ہیں, تو اس کارن سے مجھے لگتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن جو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جہاں دنیا کے بارے میں جو دنیا کو کہاں جانا ہے, کس دشا میں جانا ہے, دنیا کی کیا سوچ ہونی چاہیے, اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے ایک بہترین سٹیٹس مین کی بھاشا بولی ہے آج. پاکستان ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا ہے, اور کشمیر میں اگر آپ جو کہہ رہی ہیں, کشمیر میں جو 370 آرٹیکل جو ہے جو ریووک کیا گیا ہے, وہ اس گورنمنٹ نے کئی بار کہا ہے اب تک کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, یہ ہم لوگوں کا انٹرنل میٹر ہے, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ایک پروویژن تھا, ٹیمپرری پروویژن تھا جو ہٹایا گیا.
اچھا, آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت لمبی بحث ہے لیکن ہم اس کو سمیٹیں گے بھی. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر حارث نواز ہیں, اور بریگیڈیر حارث, بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی نے پاکستان کا ذکر نہ کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. آپ کے خیال میں ان کی یہ حکمت عملی کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟
میرے خیال میں یہ سب سے ایک اہم کارنامہ انہوں نے بات کی ہے, اور خاص طور پہ اس لیے کہ ان انوائرمنٹ میں جس طریقے سے انڈیا پاکستان میں اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے, اور یہ دنیا کی مہذب دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ 55 دیز سے 80 لاکھ مسلمان کشمیریوں کو گھروں میں بند کر دیں, دنیا سے کاٹ دیں, اس کے بعد وہاں پر تمام قسم کی ضرورت زندگی ختم کر دیں, ہاسپٹل بند کر دیں, پر جوان بچوں کو پکڑ کے اریسٹ کر کے انڈیا کے دوسرے شہروں میں لے جا کے چلے جائیں, کیا یہ مہذب انڈیا ہے جو انڈیا اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ اس کے بعد گلبچن یادیش کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے سرونگ نیول کمانڈر پاکستان میں دہشت گردی کرتے پکڑا گیا, بلوچستان کی تحریکوں کو وہ مدد کرتا, وہاں پاکستان میں کتنے دہشت گردی دھماکے کیے جس میں مسلمان ہمارے پاکستانی شہید ہوئے, یہ ذکر کرنے کا ان کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا. He had no justification. He could not have justified. اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو اوائڈ کیا ہے. کیا یہ ہو سکے جس طریقے سے وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں, ہندوئزم کو لے کے چل رہے ہیں, ہندوتوا کا پرچار کر رہے ہیں, اور پھر جو ظلم گجرات میں انہوں نے کیا ہے ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर जिसको आपने अमेरिकन या इंग्लैंड ने इनको वीजा देना बंद किया, डिक्लेयर कर रहे इन बातों में आके सिर्फ इसलिए कि आपके तजारती इंटरेस्ट हैं दूसरे मुल्कों के साथ, आप अपने आप को डेमोक्रेसी शो करते हैं, कैसे आपका ये अंदरूनी मामला है मुझे ये बताइए। शिमला एग्रीमेंट में आपने बायलेटरल इशू का होगा, मेडिटेशन में
जी जी ब्रिगेडियर नवाज, हम अनकरीब इमरान खान को भी सुनेंगे, हम कॉलर्स को भी सुनेंगे, और हम चाहते हैं कि भारत से हमारी सीनियर तज्ज्याकार आरती तिक्को सिंह को भी सुने, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं अक्वामे मुत्तहिदा में कश्मीर के मामले पर भारत और पाकिस्तान के मौकफ बड़े सख्त नज़र आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने तकरीर की, इसके चंद इख्तबासात हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखते हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम सफलतापूर्वक चलाता है, 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है, तो उसके साथ बनी संवेदनशील व्यवस्था पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है, सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती है। जब एक विकासशील देश अपने नागरिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाता है, उनको बायोमेट्रिक पहचान देता है, उनका हक पक्का करता है, भ्रष्टाचार को रोककर करीब $20 बिलियन से ज्यादा बचाता है, तो उसके साथ बनी आधुनिक व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के लिए एक नई।
जी तो जैसा कि आपने सुना कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तारीफ कर रहे थे भारत की, लेकिन हम लौटते हैं, हमारी भारत में हैं सीनियर तज्ज्याकार आरती तिक्को सिंह। आरती साहिबा, ये सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो दुनिया इस वक्त सवाल पूछ रही है वो है कि कश्मीर के अंदर बाहर कैफ इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, एक महीने से ज़्यादा वो ख़त्ता बग़ैर किसी इंटरनेट के है, और जगह जगह वहाँ भारतीय अफवाज तैनात हैं, सैकड़ों की तादाद में नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया है। भारत यकीनन अपनी एक अच्छी शक्ल दिखा रहा है, लेकिन बाकी की दुनिया से ये बातें पोशीदा नहीं हैं, आप क्या कहना चाहेंगी?
देखिए, सारी दुनिया को जो यहाँ पे गलत फहमी है कि भारत जो है वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कमिट कर रहा है, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं कि भारत की जो पोजीशन कश्मीर में है वो ऐसी क्यों है। पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 1990 से शुरू किया हुआ है और अभी तक लगातार चले जा रहा है, जिसको पाकिस्तान वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। सारी दुनिया इससे बेखबर क्यों है ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि अभी क्यों बेखबर है। सितंबर 11 जो हुआ अमेरिका में वो अभी तक किसी को भूला नहीं है, ये भूला नहीं है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का जो रोल है तालिबान को खड़ा करने का, जो पाकिस्तान आर्मी और ISI ने कश्मीर में पिछले 30 साल से किया है, वो क्यों दुनिया भूल रही है कि क्रॉस बॉर्डर टेरर जो उन्होंने फैलाया और जो एपिसेंटर बन चुका है पूरी दुनिया में टेरर का, वो ये कैसे बातें कर सकता है और ये कन्विंस कर सकता है लोगों को या दुनिया को कि इंडिया जो है वहां जाती कर रहा है। ये मैं मानती हूँ कि इंटरनेट वहां पे अभी नहीं चल रहा है, सस्पेंड हुआ है। वो इसलिए सस्पेंड हुआ है क्योंकि 2016 में जब हिजबुल मुजाहिदीन जो कि एक पाकिस्तानी टेरर ग्रुप है उसका जो कमांडर था वो मारा गया था कश्मीर में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के एनकाउंटर के साथ। तो उस वक्त जो कश्मीर में जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जो सेपरेटिस्ट थे, उन लोगों ने और कई सारे उनके जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे उन लोगों ने इतनी तशद्दुद वहां कराई कि बहुत सारे बच्चे जो है कश्मीरी मासूम बच्चे हैं वो मारे गए। उस तरह की सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये इंटरनेट ब्लॉकेट किया हुआ है। पर ये भी कहना, ये ब्रिगेडियर साहब जो आपके प्रोग्राम पे थे सरासर झूठ बोल रहे थे क्योंकि मैं कश्मीर में लगभग एक महीना रह के आई हूँ और मुझे मालूम है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अस्पताल बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, फोन जो है BSNL जो हमारा प्रोवाइडर है उनके चल रहे हैं, लैंडलाइन चल रहे हैं, लेकिन मोबाइल जो प्राइवेट कंपनीज के वो नहीं चल रहे हैं और इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात पे ऑलरेडी बोल चुकी है कि वो रिस्टोर करने वाले हैं मोबाइल और इंटरनेट भी। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो दुनिया देख रही है पिक्चर की वहां पे ब्लॉकेड है ये नजरअंदाज करते हुए कि क्रॉस बॉर्डर टेरर की वजह से कश्मीर के कितने इनोसेंट लोग मारे गए हैं। लगभग 50,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेरर की वजह से मारे गए हैं कश्मीर में, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
जी ब्रिगेडियर हारिस, आप जानते हैं कि इस वक्त भारत ने काफी अच्छी तरह से अपना मौकफ मनवाया है। हाउडी मोदी भी एक रैली हुई जिसमें सदर ट्रंप ने भी मोदी का खैर मकदम किया। दूसरा, हम यहाँ अमेरिका में देख रहे हैं कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक अपना मौक़िफ पहुँचाने में नाकाम रहा है। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिन जो यकीन करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है। ऐसे में आप बताइए, अगर बैनुल अक्वामी दुनिया ने कश्मीरियों पर अपना कान नहीं धरा तो पाकिस्तान क्या करेगा?
आज आपके सामने एलेक्स वेल्स ने क्या स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बड़ा क्लियर
किया। जी जी सॉरी, आप 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 ब्रिगेडियर हारिस, क्योंकि इस वक्त बात कर रहे हैं कश्मीर पर।
सिमला अकॉर्ड व्हिच इज अबाउट बायलैटरल सॉर्टिंग आउट आवर डिफरेंसेस थ्रू बायलैटरल मींस वेंट अगेंस्ट दैट।
यू हैव $20.35 रिमेनिंग इन योर अकाउंट।
जी,
they got an extra 180,000 troops there. Total number of security forces in Kashmir now are 900,000, and they put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. President, now I just briefly want to make the people understand, how can anyone do something like this? And for that I have to explain to you what is RSS. RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race, like the Nazi believed they were an Aryan race. All that I'm saying can be verified. This is the time of information revolution. You can Google all this, what I'm saying, but it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians, because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was racial superiority and hatred for Muslims and Christians. This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS, Golwalkar and Savarkar. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. It was this ideology of hate that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, the Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops? Women, children, sick people, locked in as animals. In fact, of what I know of England,
क्योंकि इस वक्त कश्मीर पर बात हो रही है, लेकिन हमारे साथ भारत से आरती इतिकु सिंह हैं. आरती साहिबा, आप सुन रही हैं इमरान खान ने क्या कुछ कहा है. जी, तो बुनियादी तौर पे वो यही कह रहे हैं कि 8 मिलियन लोग इस वक्त कश्मीर में कर्फ्यू में हैं, और मोदी का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने 2002 में मुसलमानों का कत्ल किया, कि 2000 मुसलमान जो हैं वो कत्ल हुए हैं भारत में बीजेपी सरकार के हाथों, और बकौल उनके कि आरएसएस के जो हैं का एक असर है मोदी पर, बल्कि वो मोदी जो हैं वो आरएसएस जो हिंदुत्व फलसफे रखती है उसी से वो आगे बढ़ रहे हैं. आप क्या कहना चाहेंगी?
देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यूएन जैसी जगह पे वो डेटा भी गलत दे रहे हैं. उनको मालूम भी नहीं है कि कितने फौज है और कर्फ्यू है कि नहीं है कश्मीर में आज की डेट में. इनफैक्ट डे वन से कोई कर्फ्यू नहीं था वहां पे, सेक्शन 144 था, जिसका मतलब ये है कि बड़ी तादाद में जो है असेंबल नहीं कर सकते हैं लोग, और वो रेस्ट्रिक्शन हटाई गई थी एक दो हफ्ते के बाद ही. आज की डेट में वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं है, लोग आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. दूसरी बात, जो उन्होंने ये आरएसएस की बात जरूर कर रहे होंगे, मोदी का बैकग्राउंड बेशक आरएसएस का है, लेकिन इंडिया जो इंडियन स्टेट है, इंडियन डेमोक्रेसी जो है, जब कोई अपनी जब भी कोई एक प्राइम मिनिस्टर की ओहदे पे आ जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देख के चलना पड़ता है. वो आरएसएस का जो विजन है या आरएसएस की जो फिलॉसफी है उसको साइड पे रख के इंडिया को चलाया जाता है. तभी अगर आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं, इंक्लूडिंग जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड नेशंस में, कि वो सबको एक इंक्लूसिव इंडिया को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, और वही उन्होंने पिछले 5 साल में और अभी जो उनकी सरकार चल रही है उस पर एम्फेसाइज दिया है, सबका साथ सबका विकास, जिसका मतलब कि सबको वो लेकर चलना चाहते हैं. तो इस तरह का जो ये उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे अपोजिशन इंडिया में जो एक पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का रोल कर रही है, वैसे ही प्रधानमंत्री इमरान खान जो है इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसका कि सच्चाई के साथ दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है।
जी 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 आरती साहिबा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज जिस तरह इमरान खान इस वक्त तकरीर कर रहे हैं और भारत का जो किरदार है कश्मीर में उस पर बात कर रहे हैं, आप क्या तबसरा देना चाहेंगे इस पे?
देखिए, मुझे बड़ी मजा खेत बातें लग रही है हमारी जो बहन बात कर रही है। आई मीन शी हैज नो जस्टिफिकेशन, नो लॉजिक, सिर्फ वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना चाह रही है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने टोटल आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सोच को बता एक्सपोज कर दिया है। अगर इतनी कश्मीर में किसको नहीं, आज एलिस वेल्स ने क्यों कहा कि वहां से कर्फ्यू उठाएं, ह्यूमन राइट वायलेशन खत्म करें अगर वहां पर कर्फ्यू नहीं है। आज नरेंद्र मोदी साहब को बोले कि जाएं कश्मीर में जाके दिखाएं जो इनका वहां पर हाल होगा, ये इनके हालात हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ब्रुटैलिटीज कर रहे हैं वो, आपने इंडिया में देखा कैसे मुसलमानों को, बच्चों को वो मार मार के सड़कों पे मार देते हैं कि ये गाय लेके जा रहा था, ये कर रहा था, वो ये कर रहा था। इसमें उनको समझ होनी चाहिए कि नॉट कॉमेडी ऑफ नेशन आर डिफरेंट, पूरी दुनिया को पता है। दुनिया ने एक ओआईसी के आज स्टेटमेंट देखे, हर एक ने कहा कि वहां पर टोटल कर्फ्यू है, टोटल ब्लैकआउट है, टोटल असॉल्ट। अगर इतनी बात है तो क्यों ये वहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल को, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स को, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर्स को वहां पर फैक्ट फाइंडिंग मिशन को क्यों नहीं जाने देते? यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर वहां पर तैनात हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उनको वहां पर क्यों नहीं जाने देते? हमारी तरफ तो पाकिस्तान में जहां मर्दी जाए खुली इजाजत है, ये क्यों नहीं जाने देते? इनके पास को आप अपने कांग्रेस लीडर श्रीनगर पे आकर उनको वापस कर दिया, गुलाम नबी आजाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, उन्होंने देखें जाके क्या वहां पर इनका एक्सपोज किए, पोल खोले हैं। आई थिंक ये दुनिया की कई इतनी बड़ी एट्रोसिटीज है, इतना बड़ा जेनोसाइड करने की प्लानिंग है, और ये कर्फ्यू क्यों नहीं, अगर इतना डर कर्फ्यू उठाएं देखें कश्मीरी कैसे निकलेंगे, इनके खिलाफ खड़े होंगे, और ये वहां पर जाके दिखाएं इनके इनके जो बीजेपी के मेंबर्स हैं आरएसएस के, वो वहां जाए एक कदम रख के दिखाएं, वहां के आरएसएस के ट्रेंड फौजी गुंडों को वहां लाके उनको बेचारे औरतों बच्चों को मार रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं। क्या इनके पास, मेरे ख्याल में इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इमरान खान इज अ पर्सन हु हैज टोटली एक्सपोज इंडियन थॉट ऑन हिंदुत्व एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
बहुत शुक्रिया, हम इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। वज़ीर आज़म की तकरीर जारी है लेकिन हमें अपने अगले मौजू की तरफ जाना है। हमारे साथ थे पाकिस्तान से दिफाई तज्ज़िया कार ब्रिगेडियर हारिस नवाज और भारत से थी आरती तिको सिंह जो सीनियर तज्ज़िया कार हैं। बहुत शुक्रिया और हमारे तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
जी, हमें कॉल्स आ रही हैं और हम लेते रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये सबसे अहम मौजू रहा है आज के जहां रंग का। लेकिन क्योंकि कश्मीर का मामला इस वक्त जारी है उस पर भी हम आपको सुनेंगे। इस वक्त हम जाते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ जहां जैसा कि आप जानते हैं कि हफ्ते को इंतखाबात की तैयारी है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अफ़गानिस्तान से वीओए के साबिक नुमाइंदा जो काबुल में होते थे और इस वक्त तज़िया कर रहे हैं, डॉक्टर कमाल सादत। डॉक्टर कमाल, आपको खुश आमदेद। तो ये बताएं, एक तरफ तो कश्मीर जल रहा है लेकिन दूसरी तरफ हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो मामला भी बहुत गंभीर है। कुछ आप सुनने वालों को बता सकते हैं कि इस वक्त जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके लिए क्या तैयारियां हैं? आप महसूस करते हैं कि इस्तेहकाम है और क्या लोग आराम से अपना वोट डाल सकेंगे कल के इंतखाबात में?
पहले तो सिक्योरिटी के लिहाज से अफगान हुकूमत की जो वजारत दिफा है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वजारत दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, इसकी जो वजारत है और उसने कहा है कि अमली के लिहाज से तमाम अफगानिस्तान में उसने 7,000 فوج جو ہے نا 70,000 فوج اس نے تیار کیا تھے. اس نے جو پریس کانفرنس تیار کیا تھا اس نے کہا تھا کہ سیکورٹی پرابلم نہیں ہے, لیکن دوسری طرف سے طالبان کی طرف سے بھی لایا جا رہے ہیں اسے لوگوں سے, لوگوں کو کہتا ہے کہ کوئی بھی انتخابات میں اشتراک نہیں کرتے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طالبان نے جو یہاں پہ ٹیلی فون کی جو کمپنی ہے اس کو بھی اطلاع دیا ہے کہ فون بعض علاقوں میں بند ہوئی تھے, لیکن افغان حکومت اور دوسری مخابرات کی جو ادارے تھے اس نے بھی کہا تھا کہ فون کہیں بھی بس بند نہیں ہوتی. اور جو لوگوں کی طرف آئی تھی, لوگوں کے بہت زیادہ اس سے دلچسپی ہے اس کے ساتھ کہ جو بھی پریزیڈنٹ الیکشن ہے اور صدر کی انتخابات, اس میں بہت زیادہ لوگ شرکت کر سکتے ہیں. لیکن جو انتخابات الیکشن آفس ہے اس نے کہا ہے کہ 9 million لوگوں نے اس کی رجسٹریشن کیا تھا. افغانستان کے نفوذ تقریباً 30 million تھے, 30 million ہے. جہاں پہ سوشل میڈیا پہ یہاں تھے اس میں بھی بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے کہ صبح جو الیکشن ہے اسے پیغام بھیجے ایک دوسرے کو کہ آپ آئیے اور اپنی آئند کے لیے ووٹ دیں گے. یہ پریزنٹیٹیو الیکشن پہ 18 کینڈیڈیٹس تھے, لیکن اس میں 5 جو ہے نا وہ موجودہ صدر اشرف غنی صاحب کی طرف سے آئے تھے, اور باقی 13 کے درمیان میں یہ الیکشن جا رہے تھے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھے, کہ الیکشن آفس جو قانون ہے اس میں پہلے دور پہ جو نام دیتے رہے تھے کانگریس کو, اس وقت پہ یہ ضرور تھا جو کوئی بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن پہ کھڑے تھے, اور اس میں ابھی الیکشن سے دوسری طرف گئی تھے. یہ تو مسئلہ ہے, اور افغانستان کی لوگ جو ہے نا تقریباً زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ تعلیم نہیں ہے, سواد نہیں ہے, وہ جو پبلک ایونٹس ہیں اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کون سے کینڈیڈیٹس وہ اچھے تھے. لیکن اس پہ دو کینڈیڈیٹس, ایک موجودہ پریزیڈنٹ جناب اشرف غنی صاحب اور دوسرا اس کے سی او اجرائی رئیس ڈاکٹر عبداللہ یہ تھے. لیکن کل بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سا اس دو میں دونوں کانگریس نے بہت سی زیادہ رائے لے گئے تھے. لیکن ایک اندیشہ یہ تھے کہ اس الیکشن کو دوسرے راؤنڈ کے نہیں چلے گا.
اچھا, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نور زمان اچکزئی نے, یہ سینئر تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, اور پاکستان افغانستان کی سرحد سے رپورٹنگ کرتے ہیں. نور زمان اچکزئی, بنیادی طور پہ سننے والوں کو بتائیے کہ طالبان نے جس طرح کی دھمکیاں دی ہیں لوگوں کو کہ اگر وہ ووٹ کریں گے تو ان کی خیر نہیں ہوگی, اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں افغانستان کے اندر لوگ کس حد تک مایوس نظر آتے ہیں یا پھر بھی تیار نظر آتے ہیں ووٹ دینے کے لیے؟
شکریہ. دیکھیں, افغانستان میں پہلی مرتبہ الیکشن نہیں ہو رہے, طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد 2001 کے بعد سے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ہمیشہ طالبان یہ دھمکی دیتے رہے کہ الیکشن غیر قانونی ہے یا ان کے جو مزاج کے مطابق نہیں, لہٰذا افغان عوام اس میں شامل نہ ہو جائے. لیکن اس مرتبہ جس طرح کہ امریکن فورسز ہے, اتحادی فورسز ہے, اس کے علاوہ پاکستان ایران کے ساتھ بارڈرز ہے, وہاں پر کئی سیکورٹی کے سخت اقدامات کرائے گئے ہیں. پاکستان میں پہلی مرتبہ باڑ بھی لگایا گیا ہے جہاں سے اب آنا جانا ناممکن ہے. لیکن افغانستان کے اندر طالبان ایک مضبوط قوت ہے, اسے یہ حقیقت ہے کہ طالبان اثر انداز ہو سکتے اس بار افغان صدارتی انتخابات. اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنے اعلانیہ میں یہ کہا کہ افغان عوام صدارتی الیکشن میں حصہ نہ لے, ووٹ کاسٹ کرنے کی جگہ نہ آئے. اور اب کچھ حملے بھی کیے ہیں, خاص کر جنوبی افغانستان جو کہ مضبوط گڑھ ہے طالبان کا, یہاں پر صدارتی کمپینز انہوں نے متاثر کیا ہے, وہاں پر بم بلاسٹ ہوئے ہیں. خاص کر اشرف غنی کے جو انتخابی جلسے تھے اس میں کئی علاقوں میں بم دھماکے قندھار، ہلمند، زابل، اردگان میں بھی اس طرح کے دھماکے ہوئے ہیں، لیکن افغان عوام تو لازم بات ہے کہ پر امید ہے کہ وہ الیکشن جو ووٹ ڈالنے کا سلسلہ ہے اس میں جائیں گے، اس میں کر لیں گے، لیکن اب یہ صبح پتہ چلے گا کہ کس طرح کے انتظامات کیے گئے افغان حکومت کی جانب سے. اب تو اطلاع یہ ہے کہ جو چمن بارڈر ہے وہ تو آج سیل رہا ہے اکثر کی ہم طرف کیے گئے، جبکہ دوسری جانب جو ہائی ویز ہے وہاں پر ٹریفک معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ خاص کر قندھار شہر کے اندر عام امدرب جو ہے وہ معطل ہے، صرف ان گاڑیوں کو آنے جانے کی اجازت دی جا رہی جو الیکشن سیل کی جانب سے انہیں مخصوص کارڈ جاری کیا گیا، جو کہ انتخابی جو ووٹرز ہیں وہ ایک دوسرے علاقے میں پہنچائے جا سکے، جبکہ حکومت کی جانب سے بھی خصوصی بسز فراہم کیے گئے جو کہ شہر کے اندر یا جو مضافات ہے، دیہات ہے، دیہی علاقے، دور افتادہ علاقے، وہاں پر ووٹرز کو پہنچا سکے. اس وقت جس طرح کی افغان حکومت اور الیکشن سربراہ نے یہ کہا ہے کہ تمام انتظامات مکمل ہے، سیکورٹی کے انہوں نے بہترین انتظامات کیے ہیں، افغان عوام سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، لیکن صبح دیکھا جائے گا کہ کس طرح الیکشن شروع ہوتا ہے،
بالکل صحیح
امن امن کس طرح متاثر کر سکتے ہیں اس الیکشن کو.
آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں، ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ میں کشمیر پر بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ سارے موضوعات جڑے ہوئے ہیں. ہم لیتے ہیں معروف شاہد کو جو کشمیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجئے. معروف شاہد جی، معروف شاہد کالر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے.
جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی ہے.
جی جی، ابھی تو وہ مہمان چلے گئے نا جو آپ نے انڈیا سے، ایک ایسے اہم موضوع پہ نہیں، آپ کوشش کریں کہ کوئی پروفیشنل جرنلسٹ ہو. وہ تو آر ایس ایس کی جو ہے نا وہ کوئی سینئر ممبر لگ رہی تھی. تو دوسری بات جو مودی کی ہے کہ جو بندہ چور اور ظالم ہوتا ہے نہیں، وہ ہمیشہ آخر دم تک اپنا ظلم اور چوری جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے.
اچھا بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ، کیونکہ ہم نے بھارت میں بڑے رابطے کیے اور کوئی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک اور کالر ہیں. جی شکریہ آپ کی کال کرنے کا. نام بتائیے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے.
سفیر بات کر رہا ہوں اٹک سے.
جی جی بات کیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی یہ بات ہوتی ہے کہ کشمیر میں کل فی کیوں لگا ہو 9 لاکھ بھارتی فوج وہاں پہ کیا کر رہی ہے، تو ہندوستان کی طرف سے یہی جواب آتا ہے کہ یہ پاکستان کسی دہشت گردی کے ڈر کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. تو اگر پاکستان سے دہشت گردی کا ڈر ہے تو وہ جس طرح 9 لاکھ فوج نے پورے کشمیر کو مطلب جگہ مال بنایا ہوا ہے، تو پاکستان 9 لاکھ فوج پاکستان سے مطلب پاکستان سے آنے والے دہشت گردوں کو نہیں روک سکتی.
اچھا شکریہ. ہم کیونکہ افغانستان کے انتخابات پر بات کر رہے ہیں لہٰذا نور زمان اچکزئی، ہم لوٹتے ہیں افغان معاملے پر. اور ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ الزامات بھی لگائے گئے ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت اس وقت دھاندلی کر رہی ہے. یہ الزامات عبداللہ عبداللہ کی طرف سے لگائے گئے ہیں. ان الزامات میں کس حد تک صداقت ملتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے عبداللہ جو ہیں وہ ان کے براہ راست ان کے مخالف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ اشرف غنی حکومت میں ہیں لہٰذا دھاندلی ان کے بس میں ہے. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
اب دیکھیں، ایک طرف عبداللہ جو ہے وہ ایک مضبوط امیدوار ہے صدارتی الیکشن میں، لازمی بات ہے کہ وہ الزامات لگائیں گے. دوسری طرف اشرف غنی جو اس وقت بطور اقتدار ہے افغان صدر ہے، تو لازمی بات ہے کہ تمام جو سیکورٹی حکام ہیں وہ ان کے زیر کنٹرول رہے ہیں، وہ ان کے احکامات کے ماتحت ہے. اور دوسری جانب اشرف غنی جو ہے وہ قبائلی معاملات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر اکثر جو افغانستان کے جو شمال جنوب اور مشرق میں ہے یہ قبائلی سسٹم پہ تقسیم ہے، جس طرح کے پاکستان کے قبائلی علاقے افغانستان میں بھی اس طرح ہے. تو قبائلی لحاظ سے ایک مضبوط امیدوار اشرف غنی سمجھا جاتا ہے افغانستان کے اندر، خاص کر جنوبی افغانستان اور مشرقی افغانستان میں ان کے کافی سارے ووٹرز ہیں. دوسری جانب گلبدین حکمتیار بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اب اشرف غنی کے ووٹ جو ہے وہ گلبدین حکمتیار پشتون برج میں توڑ سکتا ہے. عبداللہ کے ووٹ سکے کیونکہ شمال میں کوئی ایسا مضبوط امیدوار نہیں ہے ناصر مسعود کے، جو کوئی اتنا مضبوط وہ نہیں ہے، عوام اتنا جانا پہچانا شخصیت نہیں ہے. پشتون برج جو کہ افغانستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو وہاں پر گلبدین اور حکمتیار اور اشرف غنی جو ہے ان کے درمیان سخت کانٹے کا مقابلہ ہوگا. اشرف غنی کے ووٹ ظاہر ہے کہ وہ توڑ سکیں گے. لیکن عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے آج جب باتیں ہو رہی تھی صحافیوں کے درمیان افغانستان کے الیکشن پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے سیکورٹی فورسز, تو سیکورٹی فورسز نے کافی اہم عہدوں پر اشرف غنی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن جو ہے ان کی نگرانی ہو رہا ہے, امن امان وہ فراہم کر رہا ہے, بلٹ بکسز بلٹ پیپرز ان کی جو گنتی کام والے, اور بعد میں جب بلٹ پیپرز واپس لے جائیں گے الیکشن کمیشن کے آفیسز تک تو سیکورٹی کا کام اس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں, ممکن ہے کیونکہ کندھار ہے, ہلمند ہے, زابل ہے, پکتیا پکتیکا اور خوست میں جو پولیس چیف ہے یا فوج کے جو مقامی سربراہان ہیں وہ سارے ابو اشرف غنی کے جو تعینات کیے ہوئے افراد ہیں, تو وہ ممکن ہے کہ اس پر اثر انداز ہو سکے. لیکن دوسری جانب جو گلبدین حکمتیار ہے یہ بھی ایک مضبوط پارٹی ہے حزب اسلامی, وہ بھی ان کا مقابلہ کریں گی اور نظر رکھیں گے کہ کہاں کس طرح داندلی ممکن ہے اس کو روکا جا سکے, اور میں بھی اس پہ لڑائی جھگڑے بھی ہو اس پہ ووٹنگ کا عمل متاثر بھی ہو ووٹنگ کا عمل روکا بھی جا سکتا ہے. تو اس کے دوسری طرف جو ہے طالبان بھی ایک امپیکٹر ہے جو کہ پشتون علاقوں میں زیادہ ان کے اثر رسوخ ہے, ان کی دھمکیاں جو ہے وہ اثر کر سکتے ہیں الیکشن کے اس مرحلے پہ, اور ایسے لوگ بھی ہوں گے شاید کہ وہ ووٹ خاص کر لینا چاہے طالبان کی جو فیصلہ ہے اس کا ساتھ دے, کیونکہ دیہات میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی جو تعداد ہے عوام کی جو افغان عوام ہے وہ طالبان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہندوستانی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اشرف غنی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. لیکن ایک بات صاف ہے کہ اشرف غنی اس وقت صدر ہے تو لازمی بات ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر ان کا زیادہ اثر رسوخ ہے, سیکورٹی فورسز میں وہ لوگوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے کہ اشرف غنی کے لیے وہ پول ہو سکے.
بالکل بالکل, اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ کتنے منصفانہ رہے ہیں انتخابات. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے پاکستان افغانستان کی سرحد پر نور زمان اچکزئی, سینئر تجزیہ کار ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ تھے کابل میں وی او اے کے سابق نمائندہ ڈاکٹر کمال سادات. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع بہت اہم ہے کیونکہ یہاں امریکہ میں کچھ کہا جاتا ہے کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ناراض ہیں, زیادہ تر تو ڈیموکریٹس, کہ کچھ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو امپیچ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم سب سے پہلے آپ کو اس حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ بھی سناتے ہیں کیونکہ معاملہ پیچیدہ ہے اور بہجت جلانی اس کو سلجھائیں گی.
صدر ٹرمپ کے لیے کچھ نئے سوالات سامنے آئے ہیں کیونکہ امریکی عوام معلومات کو منظر عام پر لانے والے یا وسل بلور کی شکایت کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں جس میں ٹرمپ کی یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فون بات چیت کے بارے میں کئی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے. ان میں وہ الزامات بھی شامل ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے تفصیلات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے.
The complaint states that the White House tried to lock down all records of the call.
امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کہہ رہی ہیں کہ شکایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس کال کا تمام ریکارڈ بند کر دیا ہے, خاص طور پر بات چیت کا حرف بحرف تحریری متن. اس صورتحال نے وسل بلور کو اس یقین کا جواز فراہم کیا کہ وہ یعنی وائٹ ہاؤس کال کے متن کی حساسیت کو سمجھتے ہیں. ایوان میں ڈیموکریٹس نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس شکایت پر انٹیلیجنس کے کلیدی عہدیداروں کو عدالت میں لے جائیں گے.
By law, the whistleblower complaint, which brought this gross misconduct to light,
ایوانی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ڈیموکریٹ ایڈم شیف کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت وسل بلور کی شکایت کو کئی ہفتے قبل اس کمیٹی میں پیش کیا جانا چاہیے تھا, اور مسٹر ڈائریکٹر یہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے تھا جو ابھی تک نہیں ہوا. میکگوار نے کہا کہ انہوں نے ایک غیر معمولی صورتحال میں صدارت کے قانونی حقوق کا احترام کیا.
And we're advised that much of the information in the complaint was in fact subject to executive privilege.
National Intelligence ke nigran director Joseph McGuire keh rahe hain ki hame hidayat ki gayi ki shikayat mein di gayi beshtar malumat dar haqeeqat intizami maraat ke zumre mein aati hain aur ye aisi maraat hain jinko khatam karne ka ikhtiyar mere paas nahi. Yahi wajah hai ki hum fauri taur par tafseelat jari nahi kar sake. McGuire ne tasleem kiya ki malumat faraham karne wale yani whistle blower qabil e aitmaad hain aur unhein ye shikayat karne ka haq hai, lekin انہوں نے ان خدشات کا ازالہ کرنے سے انکار کیا کہ صدر ٹرمپ نے اس سارے عمل میں کوئی مداخلت کی ہے.
Did you ever speak to the president about this complaint?
ڈیموکریٹ قانون ساز جم ہائمز نے میگوائر سے سوال کیا کہ آیا انہوں نے اس شکایت کے بارے میں صدر سے کوئی بات کی, جس کے جواب میں ڈائریکٹر میگوائر نے کہا,
My conversations with the president, because I'm the director of national intelligence,
نیشنل انٹیلیجنس ادارے کے نگران ڈائریکٹر جوزف میگوائر کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ڈائریکٹر کی حیثیت سے صدر کے ساتھ میری بات چیت مراعات کا درجہ رکھتی ہے اور میرے لیے یہ نامناسب ہوگا کہ میں امریکہ کے صدر کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں بتاؤں, کیونکہ اس سے صدر کے ساتھ میرا تعلق خراب ہوگا. صدر ٹرمپ نے اس شکایت کو سیاسی حربہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے.
That's why they're doing it.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کو معلوم ہے کہ وہ انتخابات میں شکست کھائیں گے, اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں, اور یہی موقف کانگریس کے ریپبلکن ارکان کا بھی ہے.
What in this case rises to impeachment? This is a president of the United States.
ایوان میں ریپبلکن اقلیتی لیڈر کیون میکارتھی کا کہنا ہے کہ اس کیس میں ایسی کیا بات ہے جو مواخذے کی نوبت آئی. یہ امریکہ کے صدر ہیں جنہوں نے ایک دوسرے ملک کے لیڈر سے بات چیت کی ہے. کسی بھی صدر کو اس سے پہلے اپنی بات چیت جاری کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. امریکی ایوان نمائندگان میں متعدد ڈیموکریٹ ارکان کہتے ہیں کہ اس سال کے آخر تک اس بارے میں ووٹ کرانا چاہتے ہیں, اس سے پہلے کہ آئندہ فروری میں 2020 کی صدارتی انتخابی مہم مکمل طور پر شروع ہو چکی ہو. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جی, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے موضوعات بہت اہم رہے ہیں, لیکن یہ بھی امریکہ کے لیے اور دنیا کے لیے ایک اہم موضوع ہے, لہٰذا ہم نے اس کو اسکیڈول کیا ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک میں پروفیسر جہانگیر خٹک نے. جہانگیر خٹک, یہ بتائیے, امریکہ باہر کیف جتنی بھی آزاد ہو لیکن ایک قانون کے دائرے میں کام کرتا ہے, اور نظر یہ آتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو بھی کام کیا وہ قانون کے دائرے سے باہر تھا. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں جو الزامات ان پر ہیں کہ انہوں نے یوکرین کے جو رہنما ہیں ان سے ایک فیور لیا, اور ایک غیر ملکی لیڈر سے کوئی فیور لینا غیر قانونی ہوتا ہے, یہ کتنا سنجیدہ الزام ہے؟
بہت شکریہ. دیکھیے, بہت زیادہ سنجیدہ الزام ہے, کیونکہ امریکہ میں جو امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اس بات کی سختی سے ممانعت ہے کہ اگر کوئی بھی عوامی عہدے پر فائز شخص, خصوصاً جو امریکہ کا صدر ہو, اگر وہ کسی بھی اس قسم کے معاملے میں شامل ہو کہ جہاں پر وہ اپنی سیاست کے لیے یا اپنی ذاتی فائدے کے لیے کوئی بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے عہدے اور اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ بیسیکلی امریکہ کی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور یہ ایک امپیچیبل آفینس ہے, یعنی یہ مواخذے کے قابل ایک جرم ہے. اور یہی دیکھا گیا کہ جب ایسی خبریں آنا شروع ہوئی کہ صدر ٹرمپ نے یوکرین کے صدر سے بات کی ہے اور ان سے کہا بیسیکلی کہ آپ اس کیس کی انویسٹیگیشن کریں زیادہ, کہ جس میں جو بائیڈن, جو کہ صدر ٹرمپ کے سیاسی مخالف بھی ہیں ان صدارتی انتخابات میں, ان کے بیٹے کے خلاف جو انویسٹیگیشن ہے اس کو شروع کریں, گرچہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے اس کو جو یوکرین کو دی جانے والی, میرا خیال ہے کوئی $400 million کی جو ایڈ تھی, اس سے کسی طرح سے متصل یا اسے جوڑنے کی کوشش تو نہیں کی. ابھی تک ایسا ایویڈنس جو سامنے آیا اس میں تو کوئی ایسا زیادہ نظر نہیں آیا, لیکن یہ بہت ابتدائی مرحلہ ہے, کیونکہ اس وقت امریکی کانگریس کی 6 کمیٹیاں اس بات کی تحقیق کر رہی ہیں مختلف زاویوں سے کہ صدر ٹرمپ نے کہاں کہاں اپنے عہدے کا غلط طریقے سے استعمال.
جی جہانگیر خٹک, غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے, لیکن ہم اس بات کو ظاہر رپورٹ کرتے رہیں گے کہ جب بے قاعدگیاں ہوتی ہیں تو اس کا امریکہ کیا ایکشن لیتا ہے. کیونکہ ہمارا سب سے پہلا موضوع سب سے زیادہ اہم تھا تو اس میں ہم نے سب سے زیادہ وقت صرف کیا. اس وقت ہم باتوں کا سلسلے کو سمیٹتے ہیں کیونکہ ہمیں کالز بھی آئی تھیں, لوگ بھی تھے, لیکن اس وقت ہماری لائن جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. ہمارے ساتھ تھے سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک میں ڈپارٹمنٹ آف ایتھنک اسٹڈیز کے کو ڈائریکٹر جہانگیر خٹک. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر فائزہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
گرم کارکنوں کے مطابق بین الاقوامی برادری کے لیے لازم ہے کہ وہ عالمی پیمانے پر بدعنوانی کے نیٹ ورک سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کرے, جس کی بنا پر جنوبی سوڈان میں تشدد کو ہوا مل رہی ہے. یہ اپیل اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کی گئی ہے جس میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ ملک کی خانہ جنگی سے کارپوریشنوں نے کس طرح فائدہ اٹھایا. یہ تفتیش دا سینٹری نامی تنظیم کی جانب سے کی گئی ہے جس کے شریک بانی مشہور اداکار جارج کلونی ہیں. رپورٹ میں خانہ جنگی میں ملوث مسلح گروپوں اور دنیا کی بڑی تیل کمپنیوں اور برطانیہ اور امریکہ کے شہریوں کے درمیان باہمی تعلقات کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے بارے میں لندن سے وائس آف امریکہ کے ہینری رجویل نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے. تفصیل کے ساتھ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا. یہ مئی سن 2013 کی بات ہے جب جنوبی سوڈان میں پلوج کی تیل کی تنصیب کا افتتاح ہوا. اس تقریب میں وزراء اور چینی کارکن اور ڈار پیٹرولیم نامی کمپنی کے عہدیدار شریک ہوئے. اس کے ٹھیک چند مہینوں بعد ہی ایک پرتشدد خانہ جنگی شروع ہو گئی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے. گزشتہ ہفتے لندن میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران سینیٹری گروپ نے یہ بتایا کہ ڈار پیٹرولیم نامی کمپنی نے کس طرح اس لڑائی میں مرکزی کردار ادا کیا. دا سینیٹری نامی گروپ کے شریک بانی جان پرینڈرگاسٹ نے کہا,
ڈار پیٹرولیم از اونڈ بائی سم آف دی بگیسٹ,
ڈار پیٹرولیم دنیا میں بہت بڑی اور نہایت طاقتور کمپنیوں کی ملکیت ہے. ان میں چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن, سینوپیک اور ملائیشیا کی پیٹروناس شامل ہیں اور یہ تمام ادارے اس میں ملوث پائے گئے ہیں. یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں صورتحال سے نہ صرف بالواسطہ فائدہ اٹھا رہی ہیں بلکہ انہوں نے ملک کی بربادی میں سرگرمی سے کردار ادا کیا ہے. انہوں نے خوفناک ملیشیا کی حمایت کی ہے اور ماحولیات کو شدت کے ساتھ آلودہ کرنے کا باعث بنے ہیں اور ساتھ ہی سرکاری عہدیداروں کی مٹھی گرم کرتے رہے ہیں. اس سلسلے میں چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن اور سینوپیک سے ان کا تبصرہ معلوم کرنے کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا. پیٹروناس نے بھی ابھی تک وائس آف امریکہ کے سوالات پر رد عمل نہیں دیا. جنوبی سوڈان میں دسمبر 2013 میں جنگ چھڑ گئی تھی جب صدر سلوا کیر نے نائب صدر ریاک مشار پر الزام لگایا کہ وہ بغاوت برپا کرنے کی سازش کر رہے تھے. سینٹری نامی تنظیم کے شریک بانی جارج کلونی کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر بدعنوانی نے خانہ جنگی کو ہوا دی ہے. کلونی کہتے ہیں,
They received money, oil, transportation and weapons from a vast array
of people. ان کو پوری دنیا سے مختلف نو لوگوں اور کارپوریشنوں سے پیسے, تیل, ٹرانسپورٹ اور ہتھیار حاصل ہوئے ہیں جنہوں نے اس بحران سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ الفاظ تھے معروف اداکار اور سینٹری نامی تنظیم کے شریک بانی جارج کلونی کے. تفتیش کنندگان نے ہزاروں کی تعداد میں ای میلز کو اور لین دین کی تفصیلات کو کھنگالا جن سے معلوم ہوتا تھا کہ قومی اور عالمی سطح پر بدعنوانی نے کس طرح خانہ جنگی کو شہ دی. دا سینٹری نامی تنظیم کی ڈیبرا لیپریواٹو کہتی ہیں,
ایک
کمپنی صدر کیر کی 20 سال کی بیٹی اور غیر ملکی کاروباریوں کی ملکیت تھی جنہوں نے ایک ایسے علاقے میں کانکنی کا لائسنس حاصل کیا جہاں صدر کیر کے زیر کنٹرول فوج نے بعد میں ہزاروں لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تجزیہ کار ریچر ابریک نے اس مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی نظام کا حصہ ہے۔ انہوں نے ساؤتھ سوڈانز انجسٹس سسٹم کے نام سے ایک کتاب بھی تحریر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں، لوگ سیاسی بنیادوں پر رقم اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے تھے تاکہ اپنے ہم نواؤں کو نواز سکیں، اور یہ رقم اکثر پس پردہ سودوں سے حاصل کی جاتی تھی۔ لہٰذا اسے محض انفرادی کاروائی نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یہ ایک نظام کا حصہ ہے۔ دا سینٹری نامی تنظیم کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دو برطانوی شہریوں نے ایک تیل کمپنی بنائی جس میں ایک فوجی جنرل شامل تھا، اور جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے زور زبردستی سے کم سن بچوں کو فوج میں بھرتی کیا تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہتھیاروں کے ایک امریکی ڈیلر آرا ڈلورین نے باغی جنرل پال ملون کو 4,30,00,000 مالیت کے ہتھیار فروخت کرنے کی کوشش کی۔ خدشہ ہے کہ جو لوگ بدعنوانی کا پردہ چاہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ایک وکیل اور سرگرم کارکن ڈونگ سیموئل لوئک کو سن 2013 میں کینیا میں حراست میں لے لیا گیا تھا، اور جنوبی سوڈان میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے دا سینٹری نامی تنظیم کی تفتیش کے لیے کام کیا تھا۔ دا سینٹری نامی تنظیم نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ بدعنوانی اور جرائم پر مبنی سرگرمیوں کے نیٹ ورک پر تعزیرات عائد کی جائیں۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔